السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعۃ. جمعہ کے دن جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں نہ داخل ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 910، اور بابن لا یفرق بین اثنین یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں نہ داخل ہوں. الحمدللہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور پچھلی قوموں کو یا بنی اسرائیل کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا عبادت کے لیے، لیکن ان کے لیے پورا دن عبادت تھا، وہ اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یوم سبت کا جو واقعہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کو ہفتے کے دن تمام دنیاوی کاروبار سے بے نیاز کر دیا گیا تھا. ان کے لیے تاکید تھی کہ وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے سوائے عبادت کے، لیکن بنی اسرائیل میں بگاڑ آ گیا اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے سنیچر کو، یعنی سیٹرڈے کو، دنیاوی کام میں اپنا دل لگا لیا. اور اس طرح سے وہ ہیلے بہانے کرتے کہ جمعہ کی رات میں جال ڈال دیتے مچھلیاں پکڑنے، سنڈے کی مارننگ میں نکال دیتے. اور ایک طرح سے ان کو یہ لگتا کہ اچھا، ہم نے تو کوئی کام کیا بھی نہیں، لیکن ان کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیلا سازی تھی. یا پھر انہوں نے سمندر کے کنارے گڑھے کھود دیے تھے جس میں مچھلیاں آ کر اٹک جاتی اور لہریں واپس چلی جاتی تھیں. تو دیکھیں کہ جمعہ کے دن جب انہوں نے یہ کام کیا، جب انہوں نے سنیچر کو یہ کام کیا جو ہفتہ ان کو دیا گیا تھا عبادت کے لیے، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا اور حدود کراس کی، تو اللہ تعالیٰ اس نے فرما دیا کہ ہم نے انہیں بندر بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی مبارک دن ہے. اس کے بارے میں ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں. اس میں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، انہیں شفاعت نصیب ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہرحال ہم کو جمعہ دیا گیا، لیکن کیا ہم جمعہ کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں جمعہ کے آداب معلوم ہیں؟ کیا ہم جمعہ کو اسی طرح لیتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ہم اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، جمعہ کی اذان ہو گئی ہے تو بھی خرید و فروخت جاری رکھو، خطبے میں جانا کیا ضروری ہے، امام صاحب کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، چھوڑو امام صاحب کو. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اسپیشل حدیث کی کتابوں میں جمعہ کے تعلق سے ایک باب ہی الگ باب ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو جمعہ کے مسائل، جمعہ کے آداب الگ سے بیان کیے گئے ہیں، اس کی تمام احادیث ہی الگ ہیں. اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں تعلیمات دی ہیں الگ سے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہاں جو حدیث ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب کوئی مسجد جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو جہاں دو آدمی بیٹھے ہوں ان کو ہٹا کر نہ بیٹھے. یہ خلاف آداب ہوگا اور اخلاق کے بھی منافی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ابن ابی زید عن سعید المقبری عن ابیہ عن ابن ودیعتو عن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ وتتحرى بما استطاع من زخ من طهر ثم دهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. سبحان اللہ، کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام آداب ہم بجا لائیں اور اس پر عمل کریں تو ایک پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ ہمارے معاف ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی زیب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے والد ابو سعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیع نے، انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی۔ پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا۔ اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی اگر وہ مسجد پہنچ گیا اور خطبہ بھی شروع نہیں ہوا تھا تو وہ تحت المسجد پڑھے گا اور ساتھ میں دو رکعت سنتیں وغیرہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہیں اس کی قسمت میں اتنی نماز تھی، خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ دو رکعت تحت المسجد پڑھے گا اور پھر خاموشی سے خطبہ سنے گا امام کے ساتھ، اور پھر دو لوگوں کو پھلانگ کر یا دو لوگوں کے بیچ میں زبردستی جگہ بنا کر نہیں بیٹھے گا بلکہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے گا۔ تو سبحان اللہ، جس نے خطبہ خاموشی سے سنا تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو آداب جمعہ میں سے ضروری ادب ہے کہ آنے والا نہایت ہی ادب اور سنجیدگی کے ساتھ جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے، کسی کی گردن پھلانگ کر آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ منع کیا گیا ہے، ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ معیوب بات ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہماری شریعت کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، خواہ وہ تکلیف عبادات کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو یا نماز ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی نماز کے لیے ہی مسجد جائے اور وہاں جا کر دوسرے نمازیوں کو تکلیف دے تو یہ بھی گناہ کے کاموں میں سے ہے۔ تو لہٰذا جمعہ کے آداب ہمیں بہتر طریقے سے یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، اور ہمارے خصوصاً جو ہماری ینگ جنریشن ہے، بوائز ہمارے لڑکے، ان کو تو ضرور ہی یہ تعلیم ہمیں دینی چاہیے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ لکھ لیجئے کہ یہ حدیث اور جمعہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی حدیث کے احکامات ہیں یا آداب ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں جا کر، اگر آپ کے والد ہیں تو والد کو، بیٹے ہیں تو بیٹوں کو، ہسبینڈ ہیں تو ہسبینڈ کو، یا بھائی ہیں تو بھائیوں کو، آپ ضرور جا کر سنائیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے نا۔ بابن لا یقیم الرجل اخواہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ، جمعہ کے دن کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه، قلت لنافع الجمعه قال الجمعه وغيرها۔ ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ میں نے نافع سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ یہ جمعہ کے لیے ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اصل میں کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بادشاہوں کے یا بڑے بڑے لوگوں کے مصاحب ہوتے ہیں، یعنی ان کے منہ چڑھے کے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنے والے، اب وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اچھا، چونکہ ہم بادشاہ کے قریبی ہیں تو لہٰذا اب ہمارا جہاں دل چاہے گا ہم وہاں بیٹھیں گے۔ تو بعض اوقات انہوں نے ایسا بھی کیا کہ لوگوں کو اٹھا کر ان کی جگہ بیٹھ گئے۔ تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہی کیوں نہ ہو یا مدینہ منورہ کی مسجد ہی کیوں نہ ہو، تو ایک تو وہاں پر دوڑتے ہوئے نہ جائیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی جگہ پر قبضہ نہ کریں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، مخصوص جگہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جگہ پر کوئی کھڑا نہ ہو، اور اپنی نفس کو خوش کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ روزانہ مسجد میں ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھا ہماری جگہ تو ایک مخصوص جگہ ہے، ہم ہی پڑھتے ہیں ہمارا نماز اتنے سالوں سے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس پر سب کا حق برابر ہے، تمام مسلمانوں کا۔ یہ آپ کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی خریدی ہوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی جگہ بنا لیں۔ اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو دراصل وہ صرف اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، ان کو عبادت کا صحیح معنی معلوم ہی نہیں۔ اگر وہ اسلام کی روح کو سمجھتے تو کبھی اس طرح سے مسجدوں کی یا مسجد کے اندر کی جگہوں پر قبضہ نہ کرتے، اور ان کو اصل میں حقیقی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ اسکالرز تو یہاں تک کہتے کہ مسجد اللہ کی ہے، کسی کے باپ دادا کی ملکیت نہیں ہے کہ جو نمازی پہلے آیا اور کسی جگہ بیٹھ گیا اور اس کو آپ وہاں سے اٹھا دے اور کہے کہ یہ میری جگہ ہے۔ جو پہلے آیا اور جہاں بیٹھا وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اب چاہے بادشاہ آئے یا وزیر آئے، بادشاہ یا وزیر بھی اسے اٹھانے کا حق نہیں رکھتا، اور واقعی میں صحیح بات ہے۔ باقی احادیث دراصل جمعہ کے دن کی اذان کی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی، یعنی جس وقت جمعہ کا خطبہ شروع ہونے والا رہتا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں مؤذن اذان دیتا تھا، لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب مسلم آبادیاں بڑھ گئیں اور لوگوں کو دور دراز جو لوگ رہنے لگے تو ان کو آواز نہیں جاتی تھی یا کچھ اس طرح سے ہوتا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور اذان کا اضافہ ہوا کہ وہ نماز سے دو ایک گھنٹے پہلے اذان دینے لگاتے تھے تاکہ لوگ نماز کی تیاری کریں اور جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ چلتے ہوئے آئیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جائز اور درست ہے، لیکن اس کی شروعات عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں تک اذان کی آواز نہیں جاتی تھی، اس بنا پر انہوں نے وہ اذان دلوائی۔ حدیث نمبر ہے 916، اور باب ہے باب التعظیم عند الخطبہ، جمعہ کی اذان خطبے کے وقت دینا۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعه على المنبر في احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فلما كان في خلافه عثمان وكسر امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے صائب بن یزید سے یہ سنا تھا کہ جمعہ کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زورہ پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ تیسری اذان کا یہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ تکبیر کو بھی اذان ہی کہتے ہیں، یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جب تکبیر کہی جاتی ہے تو اس کو بھی وہ اذان کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو اس حساب سے تین ہوئی، ادروائز دو ہی اذانیں سمجھیں گے ہم اس کو۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ لوگ زیادہ ہو گئے تھے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے تو ان کے لیے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اذان ایکسٹرا کر دی گئی تاکہ لوگ دور دراز سے تیار ہو کر آئیں، کیونکہ مدینہ کی آبادی دور دور تک پہنچ گئی تھی اور خطبے کی اذان سب کو جمع ہونے کے لیے کافی نہ تھی، آتے آتے ہی نماز ختم ہو جاتی تھی، تو لہٰذا اس لیے ایک اذان پہلے دی جانے لگی تاکہ لوگ خطبے کے لیے پہلے سے ہی گھر سے نکل جائیں اور خطبہ پورا سن سکیں۔ اور خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر پڑھتے تھے اور خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا جاتا تھا، اور جب امام خطبہ دیتا تو لوگ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے۔ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی اور اس کے بعد جو ٹاپک ہوتا وہ ٹاپک پر ڈسکس کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر حالت حاضرہ یا جو برائیاں عام تھیں اس کو دور کرنے کے لیے اس پر نصیحتیں، یا خطبے میں آپ آخرت کی یاد دلاتے تھے لوگوں کو تاکہ ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ پھر جمعہ کے دن دو خطبے ہوتے ہیں، دونوں خطبوں کے بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک خطبہ دیا جو کہ تھوڑا طویل ہوگا، اس کے بعد امام جو ہے بیٹھ جائے گا، پھر تھوڑی دیر امام بیٹھے گا، اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر پھر خطبہ شروع کرے گا، اور یہ دوسرا خطبہ جو ہے وہ تھوڑا مختصر ہوگا۔ جمعہ کے دن خطبہ جو ہے وہ کان لگا کر سننا چاہیے، جیسے کہ پیچھے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والے کے نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے شخص آتا ہے تو اس کے لیے اونٹ کی قربانی، اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مینڈھی کی قربانی، اور اس کے بعد مرغی، اور اس کے بعد انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے، یعنی باہر مطلب مسجد میں آ جاتا ہے، تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں جو بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی ایک صحابی کو کیا انسٹرکشنز دیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باب اذا رعى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين، امام خطبے کی حالت میں کسی شخص کو جو آئے دو رکعت تحت المسجد پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال اصليت يا فلان؟ فقال لا. قال قم فركع. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا, ان سے عمر بن دینار نے, ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں, کیا تم نے تحیت المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اٹھ اور دو رکعت نماز پڑھ لے. تو اس لیے جب خطبہ دے رہا ہو امام تو ہلکی سی دو رکعت پڑھی جائے گی, یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ بات تھی یہ, کہ جس میں اللہ کے رسول نے خطبہ روک کر ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے پڑھی ہے نماز, جب انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعت پڑھ لو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد جائیں تو تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے, چاہے خطبہ چل رہا ہو تو ہلکی نماز پڑھ لیں. اور عام دنوں میں اگر آپ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں مسجد میں, تب بھی آپ کو تحیت المسجد پڑھنا ہوگا. اور اگر آپ جماعت کھڑی ہونے کے بعد پہنچتے ہیں تو چونکہ فرض نماز پہلے ہے, تو جس وقت جماعت کھڑی ہوگی تو اس وقت صرف فرض نماز پڑھی جائے گی, کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا, نفل نماز کوئی نہیں پڑھی جا سکتی. کچھ لوگ جو ہے ظہر کی سنتیں تو پڑھتے ہیں مسجد جا کر جمعہ کے دن, لیکن تحیت المسجد نہیں پڑھتے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض کے پہلے کی سنتیں وہاں پڑھنا ثابت نہیں ہے مسجد میں. ہاں تحیت المسجد پڑھنا ثابت ہے, اور پھر آپ نے بعد میں جمعہ کی فرض نماز کے بعد آپ نے دو سنتیں پڑھی, بعض اوقات دو دو کر کے پڑھی, اور بعض اوقات گھر آ کر بھی دو سنتیں پڑھی, وہ ابھی ہم انشاءاللہ احادیث میں دیکھیں گے. تو صحیح طریقہ ہمیں کیا معلوم ہوا کہ آپ کو ظہر کی سنتیں پڑھنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے مسجد میں, آپ چاہیں تو, کیونکہ جمعہ کے دن ظہر نہیں ہے, جمعہ کے دن جمعہ ہے. تو لہٰذا آپ تحیت المسجد پڑھیں گے مسجد جا کے, خطبہ سنیں گے, اور خطبے کے دوران اگر آپ پہنچتے ہیں تو بھی آپ تحیت المسجد پڑھیں گے, اس کے بعد امام کے ساتھ دو رکعت آپ پڑھیں گے, اس کے بعد دو سنت پڑھیں گے, اور گھر آ کر چاہیں تو اور دو سنت آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی حدیث سے ہمیں مزید اس کے بارے میں معلومات ہو جائے گی. باب رفع الیدین فی الخطبتی, خطبے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبدالعزیز عن انس رضی اللہ عنہ, اور دوسری جو روایت ہے وہ ان یونس ان ثابت ان انس قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ ہلک القراء وہلک الشیاء فادع اللہ ان یسقینا فمد یدیہ ودعا. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا, ان سے عبدالعزیز بن انس نے بیان کیا, ان سے انس بن مالک نے, اور دوسری سند ہے اور حماد نے یونس سے بھی روایت کی, عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے, انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن خطبے میں بارش کے لیے دعا کرنا مسنون ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے. اور جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا, یعنی بہت زیادہ بارش ہوئی تو پھر آپ نے دوبارہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب دوسری بارش برسا. پھر اگلا باب دیکھیے, حدیث نمبر 934, باب الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب, جمعہ کے دن خطبے کے وقت چپ رہنا. واذا قال لصاحبه انصت فقد لغى وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت اذا تكلم الامام. اور یہ بھی لغو حرکت ہے کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی یہ کہے کہ چپ رہو. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا, ان سے ابن شہاب نے, انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہو کہ چپ رہے تو تم نے بھی خود ایک لغو حرکت کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی باریکیاں ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن جانیے کہ جو مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر صرف عرب لوگ آتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، اور جب بھی جاتے ہیں تو جہاں پر جن مساجد میں عرب لوگ آتے ہیں صرف، تو وہاں پر خطبے کے دوران خواتین میں بھی اتنی خاموشی ہوتی ہے، پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جمعہ کے آداب کیا ہیں۔ اور ایک مسجد ہے یہاں پر، اسکان کی مسجد کہتے ہیں اسے، بہت بڑی مسجد ہے، اور تمام وہاں پر صرف اردو اسپیکنگ لوگ رہتے ہیں اس ایریے میں، تو وہاں پر عربز بہت ہی کم آتے ہیں، بالکل ہی نہیں کے برابر، سمجھے آٹے میں نمک کے برابر۔ میجورٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، یعنی ہمارے علاقوں کے لوگ۔ یقین جانیے کہ وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی بازار میں آ گئے ہوں، کسی مارکیٹ میں، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ مچھلی بازار میں آ گئے ہوں۔ اتنا شور، خطبے کے دوران ایسا لگتا ہے کہ عورتیں پکنک منانے کے لیے آئی ہیں یا اپنی گھریلو باتیں کرنے کے لیے آئی ہیں، بلکہ بعض خواتین تو اپنی بچیوں کو پیر میں وہ جو چین پٹی ہوتی ہے گھنگرو لگی ہوئی، وہ پہنا دیتے ہیں، اور کچھ خواتین خود وہ چین پٹی پہن کر آ جاتی ہیں جس میں گھنگرو لگے ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں بھاگتی ہیں نماز کے دوران یا خطبے کے دوران، تو اس سے اتنی آواز آتی ہے، اور اتنی بار امام صاحب خطبے میں کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کا شور کرنا یا اوائڈ کریں بچوں کو لانا، یا پھر ایسی آواز جو پازیب کی جو آواز ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ نور میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اور وہ اپنے پیر زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو وہ ظاہر ہو جائے۔ تو پیر میں اگر آپ چین پٹی پہنتے ہیں یا کچھ پازیب یا کوئی چین پہنتے ہیں پیر میں، تو اس میں کہ گھنگرو نکال دیں آپ، اور پھر جس وقت آپ باہر جائیں بازار والی جگہ پر تو آپ پہنے ہی نہ، یا پھر آپ کا عبایا اتنا لمبا ہو کہ آپ کے وہ پیروں کی خوبصورتی چھپ جائے۔ ادر وائز اگر آپ کا عبایا اتنا اونچا ہے اور آپ کے پیروں کی وہ خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اور مسجدیں تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو بغیر کسی زینت کے آنا چاہیے۔ تو جو ہمارے اردو اسپیکنگ لوگ وہاں آتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ وہاں سمجھا چکے ہیں، کئی دفعہ ہم لوگوں نے کچھ ہاتھوں سے لکھ کر بانٹے بھی ہیں پیپرز کے، خطبے کے دوران خاموش رہنا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، بچوں کو خاموش رہنے کا کہیں، اگر جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور بچے کو آپ نے نیچے ڈال دیا اور وہ رو رہا ہو تو آپ اس کو گود میں اٹھا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی آپ کی، لیکن وہ بچپن سے جو تعلیم دے دی گئی ہے نا، وہ اتنا گھٹنے میں پڑ گئی ہے کہ بس اب وہ نکل ہی نہیں سکتی۔ سامنے ہم حدیث بھی بیان کر دیں تو وہ جو ان کے بزرگوں نے بات بتائی ہے، تو ان کے نزدیک وہ بزرگوں کی بتائی ہوئی بات اپنے رسول سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں اس آبا پرستی سے جو انسسٹر ورشپ ہے اس سے نکالے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو بہرحال جمعہ کے دن جب جائیں تو آپ اپنے بازو میں بیٹھی والی خاتون، یعنی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں، آپ کے بازو میں بیٹھے ہوں، تو آپ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، یا آپ ان کو انگلی کے اشارے سے ہونٹ پر انگلی رکھ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ رہو، یہ بھی کیا ہوگا، لغو حرکت ہو جائے گی، لغو بات ہوگی۔ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ ینصت اذا تکلم الامام، یا پھر واذا قال لصاحبه انصت فقد لغا، اگر تم اپنے بازو والے سے یہ کہتے ہو کہ چپ رہو تو بھی تم نے لغو حرکت کی، تو اس وقت آپ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ بعد میں سمجھائیں گے کہ جمعہ کے آداب کیا ہیں، جمعہ کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کس طرح سے آنا چاہیے، مسجد میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران آپ نہ کوئی اشارہ کریں گی ہاتھ سے، نہ آپ زبان سے کوئی بات کریں گی، خاموش سے آپ خطبہ سنتے رہیں گے۔ ایکچولی کیوں خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کیوں جمعہ کی نماز جو اس وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے اصل میں، تو چار کی بجائے دو کیوں کر دی گئی؟ کیونکہ وہ جو دو رکعت نماز ہے وہ خطبے میں شامل کر دی گئی، یعنی خطبہ بھی ایکچولی نماز ہی ہے، جب ہی تو خاموش رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کو، کوئی ایسی لغو حرکت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو دو رکعت کی اہمیت تھی وہ اصل میں خطبے میں داخل ہو گئی، تو لہٰذا آپ چونکہ ایک طرح سے نماز ہی میں ہیں، خطبے میں ہیں، تو آپ کو خاموش رہنا ہے، خاموشی سے سننا ہے، یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو یہ آداب، یہ ٹکٹس معلوم ہوں اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ باب الساعۃ التی فی یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 935-935۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعت لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاه اياه. سبحان اللہ. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے امام مالک سے بیان کیا, ان سے ابو الزناد نے, ان سے عبد الرحمن عارج نے, ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا, اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے, یعنی جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے. ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے, یعنی وہ جو گھڑی ہے, وہ جو وقت ہے, وہ بہت تھوڑی ہے. اب اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اوپینینس دیے ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے, تو الگ الگ مفسرین کے اور الگ الگ محدثین کے الگ الگ اوپینینس ہیں. چونکہ حدیث میں واضح طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تو ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھڑی کون سی ہے, اور اس کے بارے میں اختلاف بہت زیادہ ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے. بعض روایت میں وہ وقت بتایا گیا ہے جب امام نماز جمعہ شروع کرتا ہے, گویا نماز ختم ہونے تک درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے, یعنی خطبے سے لے کر نماز تک. بعض روایت میں طلوع فجر سے اس کا وقت بتایا گیا ہے, اور بعض روایت میں عصر سے مغرب تک کا وقت اس کے لیے بتایا گیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ ان تمام روایت پر روشنی ڈالی ہے, اور اس بارے میں جو الگ الگ فقہا کے اقوال ہیں وہ نقل کیے ہیں. امام شوکانی, انہوں نے علامہ ابن منیر کا یہ خیال نقل کیا ہے کہ اس گھڑی کے پوشیدہ ہونے میں فائدہ یہ ہے, یعنی کیوں نہیں بتائی گئی وہ گھڑی. نیل الاوتار میں ان کی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ گھڑی اس لیے چھپائی گئی, اس لیے پوشیدہ رکھی گئی کہ ان کی اس وقت کی تلاش کے لیے لوگ بکثرت نماز نفل ادا کریں اور دعائیں کریں. اس صورت میں ضرور ضرور وہ گھڑی کسی نہ کسی ساتھ میں اسے حاصل ہو جائے گی. اگر اس گھڑی کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور صرف اسی ایک وقت میں عبادت کرتے, تو بس تعجب ہے اس شخص پر جو اسے محدود وقت میں پا لینے پر بھروسہ کیے ہوئے ہے. بہتر ہے کہ جتنے اقوال اس کے بارے میں بتائے گئے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے, تاکہ وہ جو قبول ہونے کی گھڑی ہے, جو ایک ہی ساتھ ہے, جسے بالکل ایک طرح سے پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا گیا ہے, تو جو شخص بھی اس کو ان تمام اوقات میں تلاش کرے گا, دعائیں کرے گا, مناجات کرے گا, اپنے رب سے ذکر کرے گا, وہ گھڑی اسے ضرور مل جائے گی کوئی نہ کوئی وقت. اور امام شوکانی نے اپنا خود کا جو فیصلہ بتایا ہے وہ یہ ہے, یعنی اس بارے میں راجح قول یہی ہے کہ وہ گھڑی آخر دن میں بعد اثر آتی ہے, اور جمہور صحابہ اور تابعین و ائمہ دین کا یہی خیال ہے. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے کہ شب قدر کا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اس کو طاق راتوں میں تلاش کریں, تو اسی طرح سے جمعہ کے دن یہ قبولیت دعا کی جو گھڑی ہے وہ بتائی نہیں گئی تاکہ انسان اس دعا میں مشغول رہے, مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے, حاجت اپنی پیش کرے یا گریہ و زاری کرتا رہے تاکہ اسے وہ گھڑی مل جائے انشاءاللہ. باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا, جمعہ کے بعد اور اس سے پہلے سنت پڑھنا. اب یہ دیکھیں جو ہمارے کام کی حدیث ہے کہ جمعہ کے آداب میں سے کیا ہیں, کہ آپ کب پہلے نماز پڑھیں گے اور کب بعد میں پڑھیں گے. حدیث نمبر 937 ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک النافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی, ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا. اور یہ حدیث بھی کون سی ہے, یعنی اس کی چین کون سی حدیث, اس حدیث کی چین کون سی ہے آپ کو یاد ہوگا, اور الحمدللہ اب تو زبانی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. سلسلہ الذہب, گولڈن چین, کیونکہ اس میں امام مالک نافع سے اور وہ ابن عمر سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت, اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے, اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے, اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر واپس جانے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ بھی کیا کہ 2 رکعت آپ نے وہاں پڑھی اور 2 رکعت گھر جا کر پڑھی. جو صحابی نماز کے دوران جو صحابی خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوئے تھے جن سے آپ نے کہا تھا کہ دو رکعت تم نماز پڑھ لو، تو وہ ان صحابی کا نام سلیق رضی اللہ عنہ تھا. اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں، کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ دو رکعت تحیت المسجد ادا کرنے کی تاکید آئی ہے چاہے خطبہ ہو رہا ہو، جیسے حدیث پڑھی ہم نے ابھی. پھر نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنتیں ادا کرنی ہو تو چار، اگر گھر جا کر ادا کرنی ہو تو دو ادا کرنی چاہیے. اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها اربعا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھو تو اس کے بعد چار رکعت نماز ادا کرو. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا صلى الجمعہ انصرف فسجد سجدتین فی بیتہ ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ذلک. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جمعہ پڑھتے تو اپنے گھر واپس آ کر دو رکعت ادا کرتے اور فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی اگر مسجد میں پڑھ رہے ہوں تو آپ دو دو رکعت کر کے چار پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ گھر پڑھ رہے ہوں تو گھر جا کر آپ کو دو ہی پڑھنی ہے بس. تو یہ جمعہ کے آداب تھے یا جمعہ کے مسائل تھے. مجھے امید ہے کہ جو ضروری ضروری باتیں ہیں وہ ہمیں الحمدللہ معلوم ہو گئیں. اللہ تعالی ہمارا علم علم نافع ہو. ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالی اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے، یہ علم کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو. اے اللہ تعالی ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس علم کی وجہ سے نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ریاکاری، اور نہ ہی دکھاوا، اور نہ ہی علم کا غرور اور تکبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایسے کوئی بہت بڑے جاننے والے نہیں ہیں، ہم خود طالب علم ہیں. اللہ تعالی جانتا ہے کہ سکھانے والے بھی خود طالب علم ہیں اور سیکھنے والے بھی خود طالب علم ہیں. ہم لوگ سب ابھی اسٹوڈنٹ لیول پر ہی ہیں، لیکن چونکہ علم پہنچانے کا، علم سیکھنے کا اور علم کو آگے بڑھانے کا شوق ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم لوگ نماز خوف پڑھیں گے، اور وہ بھی ہم ایک ہی سٹنگ میں ختم کریں گے اللہ نے چاہا تو، بلکہ اگر ہوا تو ہم اس کے علاوہ دوسرا باب بھی پڑھ لیں گے، کتاب العیدین بھی ہم لوگ اسی ایک ہی چیپٹر کے ساتھ، اور نماز خوف اور نماز عیدین دونوں کو ہم ایک ساتھ جمع کر لیں گے اللہ نے چاہا تو، تاکہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.